محمد وآل محمد وجل فرجهم ورلي وآلاد علي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ الاسکریہ والغیبۃ الالہیہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجهم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے مشرہ مجالس میں شرکت کی، اور آج اس مجلس کا آخری حصہ ہے، آخری مجلس ہے اس فرش عزا کی. اور صرف اس فرش عزا کی نہیں، بلکہ جہاں بھی عشرہ مجالس ہو رہی ہیں اکثر جگہوں پر پہلی محرم سے لے کر نو محرم یعنی شب عاشور تک مجالس کا سلسلہ رہتا ہے، اور اس کے بعد شب عاشور سے یہ عزا خانے
اپنی رونقوں کو کھوتے ہوئے کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 10 دن کے بعد بہت کم جگہوں پر، خصوصاً مرد حضرات میں تو بہت کم مجالس ہوتی ہیں، اور الحمدللہ خواتین کی مجالس اگر عشرے کی معنی نہیں ہوتی پھر بھی بہرحال 2.25 مہینے تک برصغیر میں جاری اور ساری رہتی ہوں، لیکن عزا خانوں کی یہ رونقیں، یہ آج آخری رات ہے، کیونکہ شب عاشور وہ رات تھی جو اہل حرم کی کربلا کی زمین پر آخری رات تھی. یہ دن بھی بیویوں کے لیے آخری دن تھا، امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے لیے، اس گھرانے کے جوانوں کے لیے کربلا کی زمین پر زندگی کا آخری دن تھا. اس لیے تاسوعا کو، یعنی 9 محرم الحرام کو، غم کی شدت کا دن بیان کیا جاتا ہے. جیسے عاشورہ کی اہمیت ہے کہ اس دن جنگ ہوئی، اسی طرح سے تاسوعا محرم الحرام، تاسوعا یعنی 9 تاریخ، تاسوعا بھی غم اور اندوہ کی تاریخ ہے. خواتین گرامی، اس سے پہلے کہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، 2-3 چیزیں جو مجلس عزا کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تذکرن بیان کروں گی. ابھی 9 محرم ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو 2.25 مہینے مجالس میں شرکت کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ جب بھی فرش عزا پر آئیں تو نیت خالص کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جا رہے ہیں، بیوی کو پرسہ دینے جا رہے ہیں. اگر نیت خالص ہے تو یقیناً آپ کی مجلس مقبول ہوگی. درود بھیجیے گا محمد والے، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، الاجل 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 الاجل، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کیونکہ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے ایک شرط، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، دوسروں کی خاطر مجلس میں شرکت کرنا، کسی کے پریشر میں مجلس میں شرکت کرنا، یہ ہماری مجالس کی عبادت کو، اس کے ثواب کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے جو مجلس امام بارگاہ میں ہوتی ہے اس کی کیفیت گھروں کی مجلس سے مختلف ہوتی ہے. گھروں میں بہرحال لوگ اس عنوان سے بھی جاتے ہیں کہ فلاں کا گھر ہے، وہ ہمارے ہاں مجلس میں آیا تھا، ہم اس کے گھر مجلس میں جا رہے ہیں، اس نے ہمارے ہاں دوبارہ آنا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گھر، یعنی عزا خانہ، امام بارگاہ وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں کوئی کسی اور کی وجہ سے مجلس میں شریک ہو، بلکہ امام بارگاہ کی مجلس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ بہرحال اس میں خلوص اور ریاکاری سے بچنے کے زیادہ امکان ہیں. خلوص سے ساتھ شرکت کرنے کے اور ریاکاری سے بچنے کے زیادہ امکانات ہیں کہ انسان امام بارگاہوں میں جا کر مجلس کو سنے اور شرکت کرے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اس پر شرح پر بیٹھے. پڑھنے والے، کام کرنے والے، سننے والے جتنا خلوص رکھیں گے اتنا یہ مجالس بیوی کی نگاہ میں مقبول ہوں گے. آخری مجلس ہے، اور تمام تر زحمتیں جو جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر اٹھائی ہیں ان کا میں اپنی جانب سے بھی شکر گزار ہوں، اور یقیناً جناب سیدہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گی. جس نے بھی جو بھی کام ان مجالس کو برپا کرنے میں انجام دیا ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ خدمت سے ہو، چاہے اپنی قول سے، عمل سے، فعل سے، کسی طرح بھی کوئی بھی معاونت کی ہے، اگر اس کار خیر میں کوئی شریک ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا کرے. جن جن بہنوں نے کام کو سنبھالا جناب سیدہ انہیں یقیناً اجر عطا کریں گی. میں اپنی جانب سے ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی زحمات کو قبول فرمائے. کیونکہ فرش حسین کی خدمت کرنا، مجالس عزا کے لیے کوئی بھی کام کرنا، اس کی بہت اہمیت. اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی خاطر کسی سبیل پر پانی پلاتا ہے، یہ روایت ہے، احادیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی محبت میں امام حسین کے عزاداروں کو پانی پلاتا ہے تو اس کو یہ ثواب ملے گا کہ گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو سیراب کیا، جیسے اس نے ان پیاسوں کو پانی پلایا، اتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو سبیل امام حسین علیہ السلام سے پانی پلاتا ہے. تو یہاں پر فرش بچھانا، یہاں کے انتظامات کرنا، اگر مالی تعاون کیا ہے وہ انجام دیا ہے، یا آپ نے زبانی لسانی تعاون کیا ہے اس عنوان سے یہاں پر مجالس برپا ہوں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر ایک عمل کی جزا دے گا. جو لوگ یہاں سننے آتے ہیں ان سے بھی ایک تعاون درکار رہتا ہے، ان لوگوں کو جو یہاں انتظام کرتے ہیں اور پڑھنے والوں کو، اور خصوصاً جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں. اپنے اپنے بچے جو خواتین بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں ان کی طرف تھوڑی توجہ رکھیں کہ بچے مجلس میں ڈسٹربنس نہ کریں. اگر بچے اٹھ کر جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھیں تاکہ وہ شور نہ کریں اور چہل پہل نہ کریں، باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہوں. یہ نقطہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بچوں کو ساتھ لے کر آنا کتنا مشکل کام ہو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان ماؤں کو جو بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں، گود میں اٹھا کر لاتی ہیں، ان کو زیادہ جزا دے گا. کیونکہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی خاطر زیادہ زحمت کی ہے صلہ اسے زیادہ ملے گا. لیکن جب بہرحال آپ یہاں آگے اور بچوں کے ساتھ آئی ہیں تو آپ کو یہ بھی کنٹرول کرنا ہے کہ بچے آپ کے مزاحم نہ ہوں اور شور نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی یقیناً جزا دے گا، خصوصاً وہ مائیں جو بچوں کو گود میں اٹھا کر لاتی ہیں. بی بی سیدہ، ان کی گودوں کو آباد رکھیں اور آپ کے بچوں کو محبان اہل بیت میں شامل کریں. درود بھیجے گا محمد والے میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بچوں کو لے کر آنا انتہائی ضروری ہے، اور جب آپ لے کر آتی ہیں واپس لے کر جاتی ہیں، جو بچے سمجھنے کے قابل ہیں، بیچ میں بھی ایک دن میں نے کہا تھا کہ ان سے ضرور پوچھا کریں کہ ان کو کیا سمجھ میں آیا، انہوں نے کیا سنا. اگر ایک بات بھی بتاتے ہیں تو وہ بھی قابل قدر ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی مجلس سے امام حسین علیہ السلام میں آنے کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ یہاں تک آتے ہیں، اور وہ بچے جو نہیں آتے پروردگار عالم انہیں بھی توفیق دے کہ فرش عزا پر آ کر بیٹھیں. یہاں آ کر بیٹھنا بھی سعادت مندی کا سبب بن سکتا ہے. کس وقت کس کی دعا، کس وقت کس کی صدا ان بچوں کو لگ جائے ہمیں نہیں معلوم. جناب سیدہ کی نگاہ یقیناً ان سارے بچوں پر ہوگی. جب بھی میں مجلس پڑھتی ہوں تو میرے نگاہ میں سب بچے ہوتے ہیں، کہ ان بچوں کی کانوں میں جو بات جا رہی ہے وہ ان کے دل کے اندر اترے. یہی وجہ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس اتنی آسان ہو کہ ہمارے بچے مجلس کو سن سکیں اور سمجھیں. جس موضوع کو انتخاب کیا آج، اس کی بالکل اختتامی مجلس ہے، اور یہ آخری دن انتہائی مشکل ہوتا ہے وقت کو سمیٹنے میں، بات کو کہ بہت کم ہوتا ہے وقت اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آخری مجلس ہے، وہ موضوع جو آپ سب کے ذہن میں ہے، اہل بیت کا راستہ، وہ راستہ جو پاکیزہ راستہ ہے، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حق کا راستہ ہے، وہ راستہ جو علم و عمل اور عقیدے اور نظریے کا راستہ ہے، وہ راستہ جس میں مسلسل جہد و کوشش کرنی ہے، وہ راستہ جو ایک مادی راستہ نہیں ہے بلکہ معنوی اور روحانی راستہ ہے، جس میں فکر بھی چاہیے، سوچ بھی چاہیے، تفکر بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، علم بھی چاہیے. اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ان سب چیزوں سے لیس نہ ہو تو ہم یہ راستہ طے نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی یہ راستہ طے کر رہا ہو، اس راستے پر مسلسل گامزن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اجر اور ثواب رکھا ہے. اس راستے کے لیے مسلسل دعا کرنی ہے، اور یقیناً نمازی ہی اس راستے کو طے کر سکتا ہے. میں نے نماز کے متعلق زیادہ کچھ نہیں کہا، بس یہ جملہ بار بار دہرا رہی ہوں کہ اگر کوئی صراط مستقیم طلب کر رہا ہے تو اسے صراط مستقیم کے لیے دعا بھی مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سورہ فاتحہ اسی لیے نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم اور آپ یہ بھی کہتے ہیں پروردگار وہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر تیرے انعام اور اکرام نازل ہوئے، جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں ہم برات طلب کریں. پہلے ہم نے تولا کا اظہار کیا، تولا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد پھر تبرا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستے پر نہ چلا، بچائے رکھ. پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ، اور پھر بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بچائے رکھ ان لوگوں کے راستے سے جو کہ تیرے غضب کا شکار ہوئے ہیں، جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا. گمراہوں سے بچنے کی روزانہ دعا کرتے ہیں، والضالین اور وہ جو کہ گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بڑے گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے اور ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. جیسے رحمان و رحیم کے لیے ہم کہتے ہیں، اس طرح سے یہاں پر بھی گمراہ لوگوں کے دو گروہ ہیں. ایک بڑا گروہ جنہوں نے مظالم ڈھائے، ستم ڈھائے، اہل بیت عصمت و طہارت کا بغض رکھا، یہ وہ ہیں جو دشمنان اہل بیت، جن کے ساتھ بہت زیادہ بچ کے رہنا ہے. اور ظالم وہ ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور آج بھی چل رہے، جن کو رائے راست نہیں ملا. ان دونوں بطلان کے خطوط سے بچ کر ہمیں صراط مستقیم پر نکلنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے اوپر گامزن ہونا ہے. خزان کی خاطر چند ہمیں درود بھیجتے رہیں. محمد و آل محمد سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد واجعل فرجهم. بس ہم یہ دعا مسلسل کر رہے ہیں، اور جب یہ دعا مسلسل مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، تو ہم اور آپ گمراہ لوگوں سے نفرت کو اپنے دل میں محسوس بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نفرت کو پیدا کرتا ہے ہمارے قلوب میں، اور عمل میں بھی ہماری رہنمائی ہوتی رہتی ہے کہ ہم ان گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکیں. اور جن لوگوں نے صراط مستقیم کے اوپر، اس راستے پر جو سیدھا سچا راستہ ہے، چلنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نام و اکرام بتائے اس کا مختصر ذکر کل بھی کیا تھا، اور آج بھی اس آیت کو صرف تیزی کے ساتھ گزار رہی ہوں. سورہ نساء کی 69ویں آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام و اکرام نازل کیا ہے. اور یہ جن لوگوں کے اوپر انعام و اکرام نازل ہو، اللہ نے ان کو چار گروہوں میں، چار گروپس میں بیان بھی کیا ہے کہ وہ نبیین کا گروپ ہے، انبیاء کا گروہ ہے، وہ گروہ شہداء کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، وہ صالحین کا گروہ ہے. کہ ہم اور آپ اگر راہ راست پر ہیں تو اللہ تعالی ہمیں روز قیامت محشور کرے گا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، جو صدیقین میں سے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں اہل بیت کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ سجادیہ کی ہوں یا مولا کائنات کی ہوں، مثلا دعائیں ندبہ ہے اور دوسری دعائیں، ان تمام دعاؤں میں ہماری ایک دعا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں روز محشر اہل بیت کے ساتھ محشر میں داخل ہونا نصیب ہو، ہم ان کے تحت لوائے الحمد ہوں، یعنی ان کے لوائے حمد کے نیچے ہوں اور ہمیں وہ چھاؤں مل سکے، ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو سکے، ہم رستگاروں میں سے ہوں، فلاح پانے والوں میں سے ہوں۔ لیکن اگر کسی نے یہاں پر حی علی الفلاح کے اوپر توجہ نہیں دی، یہاں پر حی علی الصلاح پہ توجہ نہیں دی، یہاں حی علی خیر العمل کے اوپر توجہ نہیں دی، اذان کیا پکار رہی ہے، تو یقیناً وہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا۔ جو یہاں کان لگا کر سنتا ہے اور اس کے کانوں کی بات اس کے دل میں پہنچتی ہے، یقیناً وہی صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ جو یہاں کان بند کیے وہ بیٹھے، جن کے لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم نے کان بھی دیے لیکن یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اوپر کفل لگ گیا ہے، یہ چار پایوں سے بھی بدتر ہو گئے، یہ گمراہ ہیں۔ گمراہ ہو گئے تو اب کچھ سنیں گے نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ان کا دل کچھ توجہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ یہ تعقل ہی نہیں کرتے۔ اب جہنمیوں کا حال سورہ ملک بتا رہی ہوں کہ جب سورہ ملک میں وہ وقت آیا، سورہ ملک کی وہ منزل جہاں پر اہل جہنم کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ جب جہنمی فرشتے، کچھ فرشتے جہنم پر بھی مقرر ہیں، انہیں جہنم میں ڈالیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ تم نے نبی کی بات نہیں سنی تھی، تم نے ہدایت کی بات نہیں سنی، وہ کیوں ہوش نہیں آیا تھا، اب کیوں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، فریاد بلند کر رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے ما کنا نسمع و ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سننے والے ہوتے اور عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ہم جہنم میں نہیں جل رہے ہوتے۔ یعنی اس وقت انہوں نے سنا نہیں، اس وقت انہوں نے تعقل نہیں کیا، لہذا اب یہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ جو کوئی یہاں سنے گا، کان کھول کر سنے گا، عقل سے کام لے گا، اس کو جہنم نصیب نہیں ہوگی، اس کو جنت نصیب ہوگی۔ جو عقل مند ہے وہ جنت کا سودا کرتے ہیں، خسران کا سودا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے عقلوں پہ کفل نہ لگے، ہمارے دلوں کو زنگ نہ لگے، ہم پاک نورانی دل کے ساتھ اس صراط کو چل سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے تزکیہ نفس کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جن لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوا، ان میں چند اصحاب کا ذکر روزانہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ رہ کر سختیاں جھیل کر اپنی جنت کو بھی کمایا ہے، اور جنت سے بڑھ کر یہ رستگاری اور ہدایت کے راستے پر رہنے کے خواہش مند تھے، جنت کے لالچی نہیں تھے، یلی کے ماننے والے تھے۔ جن میں ایک نام حضرت سلمان محمدی کا ہے، مشہور ہے سلمان فارسی سے، لیکن جب لوگ رسول اللہ کے سامنے ان کو سلمان فارسی کہتے، رسول اللہ کہتے تھے فارسی مت کہو، کیونکہ ان کا تعلق ایران سے تھا اور لوگ ان کو اس نام سے یاد کرتے تھے۔ نبی اکرم نے کہا اس کو سلمان محمدی کہا کرو، کیونکہ سلمان ہم سے ہیں، سلمان کو کہا کہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ دیکھیں دین اسلام اپنے قانون کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی دل سے چاہنے والا ہے، اگر کوئی پیروکار ہے، اطاعت کرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی اور ائمہ اطہار اس کو وہ بلند درجہ دیتے کہ اگر وہ غلام تھا اس کو آزاد کروا کر اتنا معتبر، اتنا زیادہ موثق، اس حد تک بڑا کر دیتے کہ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت میں سے۔ درود بھیجیے گا محمد اور صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل پر۔ اور اس کے مقابلے میں ہمیں حضرت نوح کا بیٹا نظر آتا ہے، قرآن نے کہا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، خونی رشتہ ہے نوح کا اپنے بیٹے سے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ خونی رشتے کی اہمیت اسلام میں کم ہے اور ایمانی رشتے کی اہمیت دین میں زیادہ ہے۔ اگر ایمان سے تعلق رکھنے والا کوئی غلام بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، فقیر بھی ہوگا، نادار بھی ہوگا، جس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، اللہ کے رسول ائمہ اطہار مولا کائنات اس کو سنبھال لیں گے، اس کو بلند کر دیں گے۔ اس لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ حسب و نسب بھی اہمیت نہیں رکھتا اگر دل پاکیزہ ہے۔ سلمان فارسی کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ بچپن سے
حق کی تلاش میں رہتے، حق چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ سے ملا دیا. نبی اکرم نے یہود سے خریدا، قوم یہود سے خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، ان کو تعلیم دی اور اتنا بلند مرتبہ ہوا کہ ایمان کے 10 درجے بتائے. 10 درجوں میں 10ویں درجے پر جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی فائز ہوئے. سلمان محمدی کے بارے میں نبی اکرم نے ان کی وجہ فضیلت بھی بتائی کہ ان کو فضیلت ملی کیوں، کون سی ایسی خصوصیت تھی جناب سلمان محمدی میں کہ جن کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ نبی اکرم نے کہا میرے اہل بیت میں سے. یہ بھی کہا رسول اللہ نے کہ وہ سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ وہ ذخیرہ ہے جو کبھی تمام نہیں ہوتا. اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا جس نے، اس کی فضیلت کی وجہ نبی اکرم نے کہا یہ وجہ ہے، 3 خصوصیتیں بتائیں. پہلی وجہ یہ کہ سلمان اپنی خواہشوں پر امیر المومنین علی کی خواہش کو ترجیح دیتے. جناب سلمان کے نزدیک علی کی بات کی زیادہ اہمیت ہے. کل بیان کیا تھا نا کہ وہ لوگ جو اصحاب صفین تھے اطاعت شار نہیں تھے، بات نہیں سنتے تھے. اور یہ بات دین میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی کسی امام کو مانتا ہے، پیروکار ہے، کتنا وفا شار ہے، اطاعت شار. سلمان اپنی بات کی اہمیت نہیں رکھتے تھے بلکہ علی کی بات کو زیادہ اہم سمجھتے تھے. جو بات رسول اللہ کو ان کی پسند تھی، جس کی وجہ سے وہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا تھا، وہ یہ کہ علی کی بات ان کے لیے زیادہ اہمیت ہے، امیر المومنین کی بات سننے والے ان کے اطاعت شار تھے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے شیعہ، جو لوگ شیعہ کہلائے ہیں، ان میں حضرت سلمان و ابو ذر غفاری اور مقداد کے نام ہیں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اجل فرج رحم. شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیروی کرنے والا، شیعہ یعنی پیرو، پیروکار، وہ جو پیچھے چلنے والا. اور جب جناب سلمان فارسی کی دوسری صفت بتائی گئی، یہ دوسری صفت کیا ہے جس کی وجہ سے، 3 باتیں بتائی ہیں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکی. دوسری صفت یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں فقراء اور ان لوگوں سے جو نادار، جن کے پاس مال نہیں ہوتا، اور عمراء کے اوپر، صاحبان ثروت کے اوپر ان غریب لوگوں کو ترجیح دیتے. بہت عجیب بات ہے، اکثر لوگوں کے دلوں میں، چاہے ان کے اپنے پاس مال نہ ہو، غریب لوگ بھی صاحب عزت سمجھتے ہیں اس کو جو امیر ہوتا. غریب بھی اسی کو صاحب عزت سمجھ، اس کو زیادہ اہمیت دیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غربا سے، فقرا سے بچنا چاہتے ہیں. محفل میں بیٹھے تو ہم ادھر نہ بیٹھے جہاں پر غربا فقرا بیٹھے، جو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے رسول اللہ کے نزدیک. کہ اگر کسی نے نبی اکرم کے نزدیک اپنا مرتبہ بلند کرنا ہے، آئمہ اطہار کے نزدیک اپنا مرتبہ بلند کرنا ہے، تو اس کو اپنے دل سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ کسی کی غربت کی وجہ سے، فقر و افلاس کی وجہ سے انسان اس سے چڑھنا شروع کر دے یا دور رہنا شروع کر دے. لیکن جناب سلمان محمدی پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نادار ہیں، فقرا ہیں، غریب ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو اپنی عزت کو بھی گنوا دیتے. کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، تو بس تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، ان علم کے تلاش کرنے والے ہوتے ہیں اور مغرور و متکبر نہیں ہوتے، متواضع ہوتے ہیں. ان لوگوں کو رسول اللہ بھی پسند کرتے تھے، اور جس نے انہیں پسند کیا نبی اکرم نے اس کو پسند کیا. اور نبی اکرم نے 3 جو وجہ بتائیں جناب سلمان محمدی کی فضیلت ہونے کی وجہ، با فضیلت ہونے کے اسباب، وہ یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. اچھا، لوگ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ کے اوپر. قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم کے لیے بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیسے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ زیادہ تر غریب اور فقیر اور نادار لوگ نظر آتے. یعنی رسول اللہ کی اطاعت ان عمراء نے، شرفا نے اور صاحبان ثروت نے تو کی نہیں، بلکہ جو کمزور لوگ تھے معاشرے کے وہ رسول اللہ کے ساتھ لگ گئے. اب یہ جو شرفا اشراف ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ امیر لوگ، امیر طبقہ، جن کے بارے میں قرآن کریم نے اکثر انبیاء کے واقعات میں آپ دیکھیے مذمت کی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے تھے جو نبیوں کی، انبیاء کی مخالفت کرنے والے ہوتے تھے.
یہ گروہ اپنے ساتھ لے لیتے تھے، اپنے پیسے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے ان کا ساتھ ہو جاتا تھا، سب کو اپنے ساتھ کر لیتے تھے اور نبی کی مخالفت کرتے تھے. پلیٹ فارم بنانے والے انبیاء کی مخالفت میں یہی لوگ ہوتے، اور نبی اکرم کے لیے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تو کمزور اور نادار لوگ. اور سلمان محمدی کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ اس گروہ کو زیادہ اہمیت دیتے. اور حقیقت ہے کہ یہ گروہ جو گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتا، جو متکبر نہیں ہوتا، جو مغرور نہیں ہوتا، اور ان کے اندر بہت سی انسانی صفات پیدا کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں لالچ ہوتی مال کی، کاہل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، محنتی ہوتے ہیں، آرام پسند نہیں ہوتے، جذبہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا. ایک وہ نوجوان جو عیش و عشرت سے پلا بڑا ہوتا ہے، جس کو ابا کی کمائی کے اوپر گاڑیاں چلانا اور بائک چلانا اور عیش کرنا آتا ہے، راہ راستے نہیں آ سکتا. لیکن وہ نوجوان جو محنت کرتا ہے اور رزق حلال کما کے تھوڑے سے پیسے سے، محنت سے اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے لیے تمام تر محنت کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو شخص عیش کر رہا ہے. لہٰذا یہ گروہ ہمیشہ راہ راست پر جلدی آنے والا ہوتا ہے بنسبت ان کے جو عمرا ہوتے ہیں. آپ دیکھیے مجلسوں میں بھی خلوص، میں تقریباً ہر طبقے میں مجالس پڑھ چکی ہوں، مجھے معلوم ہے کہاں پر کیا ہوتا ہے. جہاں غربا ہوتے ہیں، فقرا ہوتے ہیں، وہاں پر زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں. یہاں پر غربا فقرا ہوتے ہیں، وہ ذاکرین کی بھی زیادہ عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال نہیں ہے، مال کی وجہ سے گھمنڈی نہیں ہوتے. بس نبی اکرم نے جس گروہ کو زیادہ اہمیت دی وہ فقیر طبقہ تھا، اور باعث فضیلت بنے وہ اصحاب جو غربا اور فقرا کو اہمیت دینے والے تھے. اور تیسری صفت جناب سلمان محمدی کی یہ تھی، سلمان محمدی کو علم اور علماء سے محبت تھی. لیکن یہ محبت کی جو پوری زنجیر ہمیں نظر آ رہی ہے رسول اللہ کی محبت کی، اس کے پیچھے بھی محبتیں، کون کس چیز سے محبت کرتا ہے. ہم اگر کسی شخص کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے. کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اس کی پسند کی کیا کیا چیزیں. جب ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کی پسند کی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہماری اس سے دوستی نہیں ہوتی. اور اکثر بچے ہی کہتے ہیں فلاں میرا دوست اس لیے میرا دوست ہے کیونکہ اس کی پسند وہی ہے جو میری پسند. سلمان کی پسند یہ ہے کہ ان کو علم اور علماء سے محبت، علم سے بھی محبت کرتے ہیں اور صاحبان علم سے بھی محبت کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی راہ کا راہی ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، وہ جہلا سے محبت نہیں کرتا، وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو علم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، علماء کی محفل میں آ کر بیٹھے. دعاؤں میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار، دعائے ابو حمزہ سومالی میں یہ جملہ ہے، دیکھیے گا اگر آپ کو یقین نہ ہے، جہاں پر امام سجاد یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تم نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی، وہاں پر یہ بہت عجیب جملہ ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں علماء کی محفل میں نہیں بیٹھتا، یعنی بیٹھنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو تیری محبت مجھ سے دور ہو گئی ہے، تو مجھ سے دور ہو گیا. یہ دعائیں ابو حمزہ سومالی ہے، دعائیں مکارم اخلاق ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنا مرتبہ اللہ کے سامنے بلند کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں. جب ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، علم سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اور نبی اکرم نے واضح الفاظ میں کہا کہ مجھے سلمان سے اس لیے محبت ہے کہ سلمان کو علم سے اور علماء سے محبت. سلمان کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سلمان ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ چکے ہیں. اب یہ گروہ بہت زیادہ محبوب ہے. حقیقت ہے ہم بھی اگر کوئی ایسا فرد ہمیں ایک بھی مل جاتا ہے، ہمارے لیے قیمتی ہوتا ہے، جس کو علم حاصل کرنے کی لگن ہو، جو چاہتا ہے کہ میں کچھ سیکھوں، جو چاہتا ہے میں اپنی جہالت کو مٹاؤں. لیکن ایک ایسا ڈھیٹ گروہ ہوتا ہے، 10 سال بھی آپ اس کو سناتے رہے، اس کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. اب اگر یہ ڈھیٹ گروہ جس کے اوپر آپ 50 سال بھی لگا دیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لگائے اور صرف 80 نکلے، یقین مانیے بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جو میں نے کافی سالوں پہلے پڑھی ہوتی ہیں، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہاں پر کچھ ہے وہ مجھے 5 سال بعد پتا چلتا ہے کہ اس مجمع میں سے کوئی ایک فرد ایسا تھا جو مجھ سے قریب ہونے والا تھا اور جس نے میرے وسیلے سے کچھ پانا تھا.
وہ جو تھا جو میرے اندر کی صدا تھی وہ مجھے پانچ سال بعد پتہ چلتی ہے، وہ ایک آدمی جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بلا رہا ہے، میں کہتی ہوں یہ میری کامیابی ہے۔ یہ ایک فرد بھی جو سیکھنے والا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو تبدیل کر دیا، یہ گمراہ تھا اب راہ راست پر آ گیا، آپ کے وسیلے سے آ گیا، آپ نے ایک کائنات کو تبدیل کر دیا، ایک کائنات بدل دی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے، کوئی ایسا گھر ہے جہاں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک فرد کو بھی آپ تبدیل کر دیتے ہیں، وہ ایک فرد قیمتی ہے۔ چار افراد ہیں کل جن کا ذکر ہمیں ابتدائے اسلام میں ملتا ہے، چار نام رسول اللہ نے کہا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم چار لوگوں سے، چار اصحابیوں سے محبت کرو۔ یہ اصحاب خاص کی ہمارے پاس بہت دلیل کہ چار ہیں صرف وہ جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ان سے محبت کرو۔ پہلے ہیں علی، علی سے محبت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ دوسرے ہیں سلمان محمدی، سلمان محمدی سے محبت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور تیسرے ہیں ابو ذر غفاری، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ابو ذر غفاری سے محبت کرو، کیونکہ ابو ذر غفاری کے اندر جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت کو خود رسول اللہ نے بیان کیا، ابو ذر غفاری وہ ہستی ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے جیسا کوئی سچا نہیں۔ ابو ذر غفاری کی جو کوالٹیز ہے، دیکھیے ان صفات کے اوپر توجہ دیں جو رسول اللہ بتا رہے ہیں، کون سی صفات تھی جن کی وجہ سے اصحاب اتنے مکرم بنے؟ ساری انسانی صفات ہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس شہرت نہیں ہے، کسی کے پاس حسب نسب نہیں ہے، کسی کے پاس حتیٰ ظاہری طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ انسانی کمالات، انسانی کمالات کی وجہ سے بلند۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ ان کا زہد عیسیٰ ابن مریم جیسا تھا، دنیا والے نہیں تھے، آخرت والے، دین والے، یہ کوالٹی بھی بہت اہم ہوتی۔ جو لالچی انسان ہے کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، ہمیشہ اپنی دنیا کے چکر میں ہوتا ہے۔ دین پر بھی آ جائے گا تو وہاں بھی دنیا تلاش کرتا ہے، یہاں دین کے راستے سے میں کیسے دنیا کما لوں، یہاں پر کیسے پیسے کما لوں، دین کو بھی استعمال کرے گا اپنی دنیا کے لیے۔ تو جناب ابو ذر غفاری وہ ہستی ہیں جن کے زہد کی مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی، جو دنیا پرست نہیں تھے اور حق کا کلمہ کہنے والے، اتنا حق گوئی تھی حضرت ابو ذر غفاری میں کہ خلیفہ سیبم کو اور معاویہ کو عاجز کر رکھا تھا، عاجز کر دیا تھا ایک ہستی نے۔ دیکھیے ایک پاور، ایک شخص کی، ایک فرد کی کتنی طاقت ہے کہ کبھی وہ شام سے مدینہ بھیجتے، شام بھیجا، شام سے طبیب کر دیا مدینہ، اور ایسے طبیب کیا کہ ان کو اونٹ پر بٹھا دیا اور اس طرح سے بھیجا کہ ان کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں۔ جس کے ساتھ بھیجا تھا اس سے کہا تیز تیز اونٹ چلانا تاکہ ان کے بدن کو زخمی کر دو اور ذرا بھی آرام نہ ہو، راستے میں کسی طرح کا سکون نہ ہو۔ زخمی ہو گئے، گوشت گل گیا، خون ٹپکتا ہوا مدینہ میں پہنچے، اور جب مدینہ آئے تو یہاں پر بھی خلیفہ سیبم کو چین نہیں لینے دیا، اس کے امر بالمعروف نہیں از منکر کرتے تھے، اس پر اعتراضات کرتے تھے، کیونکہ وہ مال خدا سے، بیت اللہ، بیت المال سے، اللہ کے مال سے خرچ کرتے تھے اور ضائع کرتے تھے، اپنے خاندان والوں میں بنو امیہ پہ خرچ کرتے۔ ابو ذر غفاری مسلسل بولتے رہتے تھے، لہذا انہوں نے پھر انہیں ربضہ طبیب کیا۔ جب ربضہ طبیب کیا تو سب کے اوپر پابندی لگا دی کہ خبردار، کوئی بنو ہاشم کا فرد ابو ذر غفاری کو مدینہ سے رخصت کرنے نہیں جائے گا۔ خدا حافظی کرنے کے اوپر بھی پابندی ہے، علی کے اوپر بھی پابندی ہے، امام حسن حسین کے اوپر بھی پابندی ہے، اور یہ گھرانہ امام علی حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، جناب عمار یاسر کے ساتھ انہیں خدا حافظی کرنے گئے۔ جب خدا حافظی کرنے گئے تو راستے میں ہمارے آج سے مولا کائنات کو روک کر کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ کوئی ابو ذر غفاری کو چھوڑنے تک نہیں جائے گا۔ جیسے وہاں پانی بند کر رہے، یہاں بھی بہت کچھ ہوا ہے، چھوڑنے بھی نہیں جائیں گے۔ تو حضرت علی نے اس وقت عمرو آس کی سواری کے اوپر ایک تازیانہ مارا اور اس کو واپس کر دیا، چھوڑ کر آ گئے۔ پھر بلایا مولا کائنات کو، کیوں چھوڑ کر آئے؟ کس حد تک علی کے اوپر سختیاں، کیوں تازیانہ مارا تھا؟ مولا کائنات نے کہا میری سواری، میرا اونٹ باہر کھڑا ہے، عمرو آس سے کہو جا کر اس کو ایک تازیانہ مار دے۔ ہم وہ کریں گے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا، حکما سے نہیں ڈر. ابو ذر غفاری اپنی زبان کے ذریعے امر بالمعروف نہیں ایک منکر کرے, اور تنہائی میں جیسے کربلا کے شہداء بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید ہوئے ایسے ہی وہ بھی اس دنیا سے رخصت. لیکن امیر المومنین حضرت رسول اکرم انہیں خوشخبری دیتے رہتے تھے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے بھوکے پیاسے ہوں گے, لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام, آپ کا کام, آپ کی فکر, آپ کا پیغام زندہ رہے. ایک بہت بڑی سی کتاب ہے, اچھی خاصی زخیم کتاب ہے, جس میں رسول اللہ کی وہ نصیحتیں جو ابو ذر غفاری کو نبی اکرم نے کی تھی. یہ پورا ایک آئین زندگی, آئین حیات, یعنی واقعی اگر ہم ان چیزوں کو اپنی مجالس کا موضوعات بنائیں اور یہ وہ باتیں ہوں جو درسگاہوں سے مدارس سے لوگوں تک پہنچے, ہماری آپ کی زندگی میں بہت اصلاح ہو سکتی ہے. کہ کیا کہا رسول اللہ نے ابو ذر غفاری کو, نہج البلاغہ میں دیکھیے, نہج البلاغہ میں ابو المومنین ابو ذر غفاری سے کیا کہا, اور ان لوگوں نے جو عمل کر کے دکھائے وہ کتنے بلند پائے کے. کہ اتنا اطمینان ہے, صرف ایک بیٹی رہ گئی ربضہ میں, بیوی بھی مر گئی, بچے بھی مر گئے, ایک چھوٹی بچی رہ گئی جو پریشان ہے کہ بابا بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا. اطمینان دلا رہے ایک بیٹی, مجھے رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ تم ربضہ میں وفات پاؤ گے, کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے, کھائے پیئے بغیر ریت کی مٹی کا تکیہ بنایا لیٹ گئے. کہا میرے اوپر چادر ڈال دینا اور قافلہ آئے گا, ان کو بتا دینا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں, اس کے ساتھ تم چلی جانا. اتنا اطمینان, یہ اطمینان کہاں سے آئے؟ ایمان کی وجہ سے. جناب مقداد یہ وہ چوتھی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا رسول اللہ نے کہا ان کا دل لوہے کی مانند مضبوط. جس طرح لوہا مضبوط ہوتا ہے ایسے مقداد کا قلب مضبوط, اور جس طرح قرآن میں الف کو حیثیت حاصل ہے کہ حرف الف کے ساتھ کوئی چیز چپکتی نہیں. قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ جو بھی الف آپ کو نظر آئے گا اس کے آگے پیچھے حروف ہوں گے, کوئی چیز اسے ملی ہی نہیں ہوگی. مقداد کے ساتھ کوئی چیز چپکتی نہیں, مقداد اپنے آپ کو کہیں پھنساتے نہیں ہیں بلکہ صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کا دل قوی ہے, شجاع. جنگوں میں شرکت کی ہو نہ کی ہو یہ معیار نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ کو ساری وہ باتیں بتائی. کچھ اصحاب تھے ان میں سے جو جنگوں میں شریک رہے, لیکن اس کو معیار قرار نہیں دیا رسول اللہ نے, بلکہ اصلی معیار یہ تھا کہ ان کی نفسانی کمالات کیا. اور امیر المومنین کے بھی زیادہ تر فضائل جو رسول اللہ نے بیان کیے اس میں جنگی فضائل کم ہے, انسانی فضائل زیادہ ہیں. علی تم میرے قرضوں کو ادا کرو, کون سے قرضے تھے جو علی نے ادا کرنے؟ علی نے وہ تعلیمات جو رسول اللہ نے دی تھی اور کچھ باقی رہ گئی تھی جو بعد میں پھیلانی تھی, وہ تعلیمات تھی. تم میرے علم کے شہر کے دروازے ہو, اس پہ آئیں گے لوگ علی کے پاس. عزاداران امام, آج شب عاشور ہونے والی ہے, بس چند گھڑیاں باقی ہیں, اس کے بعد مغرب کا وقت ہو جائے گا. شب عاشور کے حوالے سے بھی کچھ باتیں یہاں بیان کرنی تھی. مجھے نہیں معلوم اکثر خواتین دیر سے کیوں آتی ہیں, ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم وقت کے اوپر مجلس یہاں پر شروع کرتے رہے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہم تک نہیں پہنچی ہے کہ دیر سے آنے کا سبب کیا ہے, اور اگر ہم وقت کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں تو مغرب کے وقت سے مصادف ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ وقت سب سے بہترین وقت تھا تاکہ خواتین جب گھروں کو پہنچیں تو نماز کا وقت ہو چکا ہو. یا وہی چیز جو اکثر میں اپنی مجالس میں کہتی ہوں کہ مجمع تین طرح کا ہوتا ہے, یہی والا مسئلہ ہے. ورنہ آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو بات آتی کہ کچھ لوگ شروع سے آ کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, جو حدیث قصہ میں آتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. پروردگار جو یہاں پر آ کر بیٹھا ہے, جو حدیث کے ساتھ سن رہا ہے, تو اس کے اوپر اپنے فرشتوں کا نزول کرو, اور فرشتے ان کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں, ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں, وہ لوگ جو شروع سے آ کر بیٹھے. ایک گروہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر میں آتا ہے, مرثیے کے بعد پہنچتا ہے, اور ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو حدیث کے بھی آخر میں آنا, مصائب میں شرکت کرنا پسند کرتے ہیں, ہم مصائب سنیں اور اس سے پہلے والی باتیں وہ نہیں سننا چاہتے. اگر ایسی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حقیقت ہے کہ مجلس پوری سننے سے جو اصلاح ہوتی ہے, خالی مسائل سننے سے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. اگر آپ اس مجلس کا فیض حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ پوری مجلس کو سنیں. آج نو محرم ہے الحمدللہ, آپ لوگوں نے دو مہینہ مجالس برپا کرنی ہے. میری نہیں سنیں گے تو دوسروں کی تو سنیں گے. جہاں کہیں بھی سنیں, اور خصوصاً اگر کوئی شخص ایسا ہے, کوئی پڑھنے والا ایسا ہے جو آپ کو علم دے رہا ہے, تو بھولیے گا نہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو علم سے اور علماء سے محبت کرتا, اور نبی اکرم کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہے جو جہالت سے محبت کرنے والا. جو کہے گا ہم نہیں سن رہے, ہمیں سننا بھی نہیں ہے, سنیں گے تو ہم تبدیل ہو جائیں گے, سنیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. ایک بہت بڑا گروہ یہ کہہ رہا ہو. شب عاشور کے حوالے سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اکثر شب عاشور کی مجالس میں یہ نقطہ اٹھاتی ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہم شب عاشور کی رقت کو, اس کے غم کو, اندوہ کو بڑھا سکیں, اور وہ کام کریں جو اہل بیت نے اس رات میں کیے. ہمارے ہاں جو روایتی انداز ہے وہی کہ لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں, پوری رات مختلف امام بارگاہوں میں جاتے ہیں. 40 امام بارگاہوں کی زیارت کرنا لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں, جبکہ یہ شریعت میں داخل نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا ہے. چراغ جلانا, اگربتی جلانا شب عاشور کا وہ کام جو رواج یافتہ ہے, لیکن دیکھیے اس سے کتنے نقصانات. جس بھی امام بارگاہ میں جائیں, اگر میرے جیسا فرد چلا جائے جس کو الرجک ہو, اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو, اس کے بعد اگلے دن سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی. اگربتی کا دھواں, موم بتیوں کا دھواں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ, اس کی روشنی بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس سے بڑی لائٹ آپ کے پاس جل رہی ہیں, آپ روشنائی کی اب ضرورت نہیں. یہ اس زمانے کی باتیں جب تاریکی ہوتی تھی, چراغ نہیں تھے, لائٹس نہیں تھی, لہذا ازا خانوں کو آباد کرنے کے لیے ان کے اندر چراغ اور موم بتیاں جلائی جاتے, وہاں پر خوشبو کے لیے اگربتی جلائی جاتی تھی. اب کوئی نہ کوئی خوشبو کے لیے آلٹرنیٹ لے آئیے, گلاب کا رنگ بہترین ہوتا ہے خوشبو کے لیے, وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے بنسبت ان اگربتیوں کے جو آج کل ہیں. یہ فائدے مند نہیں ہے, نقصان دہ, انتہائی نقصان دہ, ہر لحاظ سے نقصان دہ. تو خوشبو کا بھی کوئی اور آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں برملا کہتی ہوں جس بات کے اوپر مجھے یقین ہے, لہٰذا یہ جو طریقہ ہمارا چلتا آ رہا ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. اور عزا خانوں میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر شب عاشور کے اعمال کو انجام دیں. بہت زیادہ اعمال ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ پوری رات عبادت میں بسر کی, اور رات کی مہلت ہی اس کے لیے تھی کہ امام حسین نے خود کہا کہ مجھے نماز سے محبت ہے, مجھے قرآن سے محبت ہے. ہم تاریخ کے جملات کو تو بدل نہیں سکتے, تاریخ میں ہر کتاب میں لکھا ہوا کہ امام نے کہا کہ مہلت لو عباس, کیونکہ عباس ہمیں نماز سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, ہمیں ذکر و تسبیح و تحلیل سے محبت ہے, ہمیں استغفار سے محبت. امام حسین چاہتے ہیں کہ آخری رات کو اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کے ساتھ, شوق کے ساتھ بسر کرے. شب عاشور امام حسین نے ایسے گزاری, اور شب عاشور بیویوں نے واعظ و نصیحت کر کے گزارا. ہر ماں اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کر. شب عاشور امام حسین نے ایک خطبہ بھی دیا, اور امام نے یہ بھی اپنے اصحاب کو آخری موقع دیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے جانا تو کچھ چلا جائے. چراغ خاموش کر دیے گئے. امام نے کہا اب رات ہو گئی ہے, اب تاریکی ہے, یہ چراغ بھی میں بجھا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی شرم محسوس کرتا ہے تو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نکل جائے. عزاداران امام, لیکن ہمارا سلام ہو کہ کسی نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا, جتنے بچے تھے سب با وفا تھے. حضرت عباس سب سے پہلے اٹھتے ہیں, اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. زہر بن قہن اٹھتے ہیں, مسلم ابن اوسجا اٹھتے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اگر ہمیں ہزار مرتبہ قتل کیا جائے, ہزار مرتبہ زندگی ملے, تب بھی ہم آپ کے اوپر فدا ہو جائیں. مولا کل کیسے ہم جناب سیدہ کو اور آپ کے نانا رسول اللہ کو چہرہ دکھائیں گے؟ ہم شرمسار ہو جائیں گے اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں. آپ نرغ آدھا میں گرے ہوئے, ہمارے لیے 70 مرتبہ مرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اگر ہم مر جائیں, ہمارا جنازہ جلا دیا جائے, راکھ بن جائے, پھر بھی ہم اس بات کے اوپر ترجیح دیں گے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. عزاداروں اتنا جذبہ تھا حسین کے ساتھ کیا. امام نے سب کو سلام کیا, سب کے لیے دعا کی, سب کو پروردگار عالم کے سپورٹ کیا, سب کو نصیحت کی, ان بیویوں کو جو کل تنہا رہنے والی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے آخری مرتبہ شب عاشور گریہ کیا اور امام نے اپنی بیویوں کو کہا, بہنوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو کہ دیکھو میرے بعد جزا و فضا نہیں کرنا, اپنے چہروں کے اوپر تماشے نہیں مارنا, اپنے دامن کو نہیں پھاڑنا, صبر و استقامت سے کام لینا. زینب اب آج کے بعد تم میرے قافلے کی قافلہ سالار. عزاداروں امام سب کو وصیتیں کر رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 محرم کی تاریخ تھی جب امام حسین علیہ السلام کی طرف ملائین نے حملہ کرنا چاہا تھا. بہت مختصر بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ 9 محرم جو آج کا دن ہے, جو تاسوعا کا دن ہے, یہ وہ دن تھا جب حسین مرغ آدا میں گر چکے تھے اور دشمن کی فوجوں نے امام پر حملہ کرنا چاہا تھا. اس وقت امام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا, امام کے ہاتھ میں تلوار تھی. تھوڑی دیر کے لیے حسین کو نیند آئی. امام نے عالم خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ حسین میں اور تمہاری ماں فاطمہ, تمہارے بابا علی, تمہارے بھائی حسن تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حسین بہت جلد تم ہم سے آ کر ملو گے. عزاداراں نے امام اتنی دیر میں جناب زینب نے آ کر بھائی کو دشمنوں کے حملے کی خبر دی. ایک مرتبہ امام بیدار ہوئے, اپنے خواب کو بہن کو سنایا, جناب عباس سے کہا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت طلب کرو کہ مجھے نماز سے محبت ہے, مجھے قرآن سے محبت ہے, مجھے استغفار سے محبت ہے. اور پوری رات حسین کے خیموں سے زمزمے کی آواز آتی رہی. تاریخ کہتی ہے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی. کوئی رکو میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی قیام میں. شب عاشور گزر گئی, عزاداران امام روز عاشورا آ گیا, بیویوں کو پرسہ دینے آئے ہم. شہزادی فاطمہ زہرا اب موجود ہوں گی, امام زمانہ موجود ہوں گے, یہ آخری پرسہ ہے. عزاداران امام یہ آخری رات ہے جو بیدار رہ کر رہنے والی ہے, اس کے بعد فاطمہ زہرا کا چمن اجڑ جائے گا, علی کا گھرانہ لٹ جائے گا. امام صادق کہتے ہیں میرے جد کا پرسہ سے دیا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی بیعت میں بیٹھتی ہے. بی بی فاطمہ زہرا کے پسندیدہ مصائب پڑھنے جا رہی ہوں. یحییٰ بہرامی, مرزا یحییٰ بہرامی طالب دین, انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. شیخ محدث نوری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی امام حسین کے روزے میں, امام کے روزے پر مجلس پڑھ رہے تھے, جب مصائب کی منزل پر آئے تو ایک شخص داخل ہوا اور اس نے ان سے کہا کہ بی بی سیدہ کی فرمائش ہے کہ میرے بیٹے کے رخصت آخر کے مسائل پڑھو. اچھا دار امام حسین کی شہادت کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ذاکرین امام کی شہادت کا ذکر کیوں نہیں پڑھتے. عزاداروں جب کتابوں میں جا کر امام کی شہادت کے مصائب کو دیکھے تو وہ اتنے زیادہ ہے کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ امام کی شہادت کا ذکر پڑھ سکے. رخصت آخر پڑھنا بھی بہت بڑا مرحلہ. بی بی نے کہا میرے بیٹے کی رخصت آخر الوداع کے مصائب پڑھو. جب میرا حسین نرغ آدھا میں گھرا ہوا تھا, سب اصحاب شہید ہو گئے تھے, سب جانثار قربان ہو گئے تھے, بنی ہاشم کے جوان چلے گئے تھے, امام علی مقام سر بیوار یتیموں کے درمیان تنہا رہے. بی بی فرماتی مجلسی وہ مسائل بیان کرو. عزاداروں بی بی ہمارے سے پرسے کو قبول کیجیے گا. بی بی کی طرف توجہ رکھے جناب سیدہ, آج شب عاشور ہے, اپنے رومال میں ہمارے آنسو کا نذرانہ لے کر جائیے گا. جناب سیدہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں, بی بی ہم گناہگار ہیں, ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہم آپ کے بیٹے کی مجلس کو پڑھ سکے. بی بی ہمارے پاس شاید مصیبت پڑنے والوں سے محبت کرتی ہے، گریا کرنے والوں سے محبت رکھتی ہے، ہمارے پرسے کو قبول کیجیے گا، بس اداکاروں سے صبر کیجیے ان خیموں کا جس میں ہم جہان باقی رہی ہے، جب یہ خیمے مجھے یاد آتے ہیں نہیں معلوم مدینہ کی طرف کیوں ذہن جاتا، ایک وہ رخصت آخر کی جب امام حسین اپنے گھروں کو ویران کر کے جا رہے تھے، امام حسن کا گھر خالی ہو گیا، عباس کا گھر خالی ہو گیا، جناب عقیل کا گھر خالی ہو گیا، اصحاب کے گھروں میں اب کوئی نہیں رہا، بنو ہاشم کا خاندان محلہ بنی ہاشم ویران ہو گیا، سب کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور اب یہ دوسری دفعہ خیام حسینی کا ویران ہونا، جب امام علی مقام ایک کے خیمے میں گئے ہر خیمہ خالی نظر آئے، امام کو سب ساتھیوں کی یاد آئی، عباس نہیں، عباس کے بھائی نہیں، جناب عقیل کی اولاد نہیں، امام حسن کی اولاد نہیں، عزاداروں بس سب خیموں کا رخ کیا، ننے شہیدہ میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے جنازے لا کر رکھے تھے، اس کے بعد امام علی مقام اس خیمے میں گئے جہاں پر بیمار بیٹا سو رہا تھا، سید سجاد کبھی غش کھاتے ہیں کبھی بیدار ہوتے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام نے صدائے استغاثہ بلند کیا تھا اس وقت سید سجاد بیدار ہو گئے تھے، اور ایک روایت یہ کہ جب امام وداع آخر کے ہی آئے تو امام نے سید سجاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ بیمار بیٹے نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا، بابا کے سر پر اب ماما نہیں، بابا کا لباس خاک و خون آلود ہے، حسین کی ریز علی اصغر کے خون سے خضاب ہوئی بھی، ایک مرتبہ گھبرا کر جو نام لیا وہ عباس کا تھا، بابا عباس کا، امام نے کہا سید سجاد عباس شہید ہو گئے، ابو کی شہادت کا سننا تھا، عزاداراں کے امام یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، آپ اگر کسی بیمار کو کوئی بری خبر سنانے جا رہے ہو تو کتنا وقت لیتے ہیں، آہستہ آہستہ خبر سنائی جاتی ہے، اگر کسی کے مرنے کی خبر ہو تو پہلے چھپائی جاتی ہے، لیکن سید سجاد وہ بیمار ہے جو اٹھ نہیں سکتے، اور جب شہادت کی خبر سنا رہے مولا تو وہاں سے ایک ایک نام آ رہا ہے، بابا علی اکبر کا، امام نے کہا وہ بھی شہید ہو گئے، وہ محمد بھی شہید ہو گئے، اے سید سجاد ششمہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب بس میں اور تم باقی رہے، عزاداروں بس اس مرحلے پہ روایت کہتی ہے سید سجاد کھڑے ہو گئے، بی بی سے کہا پھپھی اما مجھے اسا اور تلوار لا دیجیے، اسا کا سہارا لوں گا، تلوار سے بابا کی نصرت کروں، امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، سید سجاد تم بیمار ہو بیٹا، تمہارا جہاد شروع ہونے والا، ہمارا جہاد ختم ہو رہا بیٹا، ہمارا جہاد تلواروں سے نیزوں سے تیروں سے، تمہارا جہاد کفار شام کی منزلوں پر، تمہیں ابھی بازاروں اور درباروں میں جانا ہے، بیویوں کی سربراہنگی دیکھنی ہے، عزاداروں بس مولا نے اسرار و رموز امامت منتقل کیے، اب زینب کے پاس آئے، بہن سے کہا بہن زینب وہ تبرکات جو مدینہ سے لے کر چلے تھے اس میں ایک پرانا کرتا تھا، وہ کرتا مجھے دے دو، بیوی سوال کرتی ہے بھیا وہ کرتا کیا کریں گے، امام نے کہا زینب بات شہادت میرے جنازے کو یہاں کیا جائے گا، شاید کوئی کمر سے چمک کے اسے میرے بدن پر چھوڑ دے، امام نے اس کرتے کو پارا کیا، اس کو پھاڑ کر پہنا کہ بھائی افسوس مولا کے وطن پر وہ قرآن کرتا بھی باقی نہ رہا، بس عزاداروں امام رخصت ہو رہے ہیں، اس منزل پر آ کر امام نے سب بیویوں کو سلام کیا، دو ودا کا ذکر ہے تاریخ ایک بدایا اول اور ایک بدایا آخر، میں دونوں کو علیحدہ کر کے نہیں پڑھ رہی، بس امام عالی مقام نے سب بیویوں کو سلام کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمہ یا رباب یا سکینہ یا رقیہ یا فضالِ کنہ بنتِ السلام، اے بیویوں تم پر میرا آخری سلام۔ روایت میں لکھا ہے کہ باپ نے رخصت آخر کے بعد اپنے خواب کو بھی بلایا تھا، اے مسلم ابن عقیل ان خواب کا نام دے لے رہے ہو اسے جو کوفہ میں شہید ہو، جو بھی نہیں مقتل رہے لیکن کیونکہ حسین کے ساتھ تھے، مسلم ابن عقیل، حانی ابن عربہ، اے مسلم ابن عاصجا، اے حور، سب کا نام لیا، اٹھو میرے شہسوار، اٹھو میرے جان بازو، جب تم مقتل میں جا رہے تھے تو میں نے تمہیں دادِ شجاعت دی تھی، میں نے تمہیں رخصت کیا تھا، اب اٹھ کر دیکھو تمہارے مولا کیسے جنگ لڑتے، میں تمہیں بلا رہا ہوں تم میری صدا پر لبیک نہیں کہتے، کل تک میری صدا پر لبیک کہنے والے تھے، ہاں وہ تمہارے اور میرے درمیان آئے لوگ، اگر حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہیں، بس زینب آگے بڑھی، ایک ہاتھ سے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے رکابوں کو چھاپا، الوداع الفراق، یہ وہ صدا تھی جو خیمے سے بلند ہو رہی تھی، بیویوں کی جھرمٹ میں حسین چلا ہے، کوئی کہتا ہے الوداع، کوئی کہتا ہے الفراق، بی سکینہ کہتی ہے بابا کیا مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، بابا کیا مرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، اچھا بابا جانا چاہتے ہیں تو ہمیں مدینہ دادا کے پاس بھجوا دی، ہمیں مدینہ چھوڑا آئیے، ہزاروں بچی تڑپ رہی ہے، گریا کر رہی ہے، کیا آخری جملات امام حسین نے سکینہ سے چند جملے کہے، بیٹی سکینہ گریا نہ کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے، سکینہ رونا یتیموں کو سیب دیتا ہے، سکینہ میرے مرنے کے بعد رو لینا، سکینہ تمہارے رونے سے میرا دل پارا پارا ہو، امام نے بچی کے آنسو صاف کیے، اپنی بچی کو گود میں لیا، بچی کے پوچھ لیے، بچی کو خاموش کرا رہے، بیٹی گریا نہ کرو، امام نے بی بی کو کھڑا کیا، پھر سوار ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی سکینہ نے آخری مرتبہ اسم باوفا کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، اے رحمان، اے سلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، میرا دل چاہتا ہے مولا سے کہو مولا آپ تو رخصت آخر کے وقت کہہ کر گئے تھے، اے بیٹی